بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحصرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاخت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. صلوات. گفتگو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمہ اور صفات حسنہ کے سلسلے میں ہو رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ واحد پہلو پیغمبر اکرم کی زندگی کا جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں عظیم کی صفت کے ساتھ یاد فرمایا، وہ پیغمبر اکرم کا اخلاق ہے. اگرچہ ان کی زندگی کے سارے ہی پہلو عظیم ہیں، مگر اللہ تعالی نے اس جہت اور اس پہلو کو ایک خاص اہمیت عطا کی قرآن میں عظمت کے ساتھ ذکر کر کے. لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کی طرف توجہ دیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے مبعوث کیا، مجھے بھیجا گیا ہے صرف اس لیے کہ میں مکارم اخلاق کو بلند ترین، کامل ترین، مکمل ترین درجے تک پہنچا سکوں. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بلند ترین، عالی ترین صفات اخلاقی کو تام و کامل درجے تک پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا. اور ان صفات حسنہ میں سے ہم نے گزشتہ مجالس میں صبر کا تذکرہ کیا، اور آج کی شب سخا اور جود کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. سخاوت اور جود پیغمبر اکرم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں بارز ترین صفات میں سے ایک صفت ہے، جس کو آپ نے بہترین، عمدہ ترین اسلوب میں انجام دیا. اور سخاوت کی تاریخ جو علم اخلاق میں بیان کی گئی ہے، جو کہ در حقیقت مولا کائنات کی حدیث سے حاصل کی گئی، کیونکہ مولا کائنات نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ السخاء ما کان ابتداء، سخاوت تو ہوتی ہی وہ ہے، سخاوت تو اسے کہتے ہیں کہ جو آپ ابتداء کریں، انیشیلی جو آپ انیشیٹو لیں، آپ خود اس کو انیشیٹ کریں، آپ پہل کریں اس کے اندر. وَأَمَّا مَا كَانَ عَن مَسْأَلَةٍ، وہ سخاوت کے جو آپ کسی آدمی کے مانگنے کے بعد اسے بخشش عطا کرتے ہیں، فَحَيَاءٌ وَتَذَمُّمْ، یہ تو در حقیقت آپ اپنی شرم مٹا رہے ہیں، یہ تو آپ اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں، یہ تو آپ اپنی شرم، اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اسے پیسے دے رہے ہیں. یہ سخاوت نہیں کہلاتی. ایک شخص نے آ کے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر رحم کھا کے چند کوڑیاں اسے دے دیں. سخاوت کا تقاضا یہ تھا، اگر نور صفت سخاوت میری قلب میں پایا جاتا تھا، میرے قلب میں، تو اس کا لازمہ یہ تھا کہ جو ہی مجھے یہ اطلاع ملے کہ فلاں مؤمن، فلاں صاحب ایمان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے اور میں اس کی اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں، کرنے پہ قادر ہوں، تو میری سخاوت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کے مانگے بغیر اس کے پاس جا کے اس کی مدد کروں، تب میں کہلاؤں گا علم اخلاق کی روح سے کوٹ ان کوٹ السخی. اور اگر میں نے انتظار کیا کہ وہ شخص آئے میری دیوڑی پہ اور آ کے دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کے بعد اپنی عزت آبرو کا سودا کرے، میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے اور پھر میں نے اس کی کچھ اعانت کر دی، تو پھر مجھے علم اخلاق کی روح سے سخی نہیں کہا جا سکتا. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں کتنی سخاوتیں ہیں کہ جو علم اخلاق کی ڈیفینیشن کے مطابق، مولا کائنات کی حدیث میں بیان کردہ سخی کی ڈیفینیشن کے مطابق کتنی سخاوتیں ہیں جو کہ اس کے مطابق انجام دی جاتی ہیں. اور اب آپ پرسنٹیج ملاحظہ فرمائیے اہل بیت علیہ السلام کی سخاوتوں کی، کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو سخاوت میں گزاری اور جود و سہا میں گزاری، ان کی کیا کیفیت تھی. لہذا ہمارے صاحبان معرفت یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک سخی انسان عاشق ہوتا ہے ایک فقیر کا، جس طرح سے ایک کریم انسان ایک فقیر کا عاشق ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک فقیر انسان بھی ایک سخی کا عاشق ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، سخی کیسے عاشق ہے فقیر کا؟ سخی اور کریم انسان فقیر کا عاشق اس طرح سے ہے کہ وہ اپنی جود و سخا کے تقاضے کے تحت چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا جب تک فقیر کو ڈھونڈ نہ نکالے اور خود جا کے اپنی سخاوت کے تقاضے کے تحت اس کی مدد نہ کرے. اور فقیر تو عاشق ہونا ہی چاہیے اس کو کریم اور سخی انسان کا، کیونکہ اس کی تو مدد، اس کی تو کمک وہ ہو ہی رہی ہے اس سخیر اور کریم اور سخی کے ذریعے سے. مگر یہ کہا گیا کہ کریم انسان میں اگر سخاوت دکھانے کی نسبت صبر پایا جاتا ہے تو یہ صبر اس کی منفی صفت ہے، مگر فقیر میں اگر کریم اور سخی کی نسبت صبر پایا جاتا ہے تو یہ اس کی مثبت صفت ہے. سخی اور کریم انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کا مظاہرہ نہ کرے اپنی سخاوت کے اندر، بلکہ جلدی کرے تلاش کرنے میں اس مال کے حقدار کو، کیونکہ ہر مال کا ایک نہ ایک حقدار اللہ تعالیٰ نے اپنی قضاء و قدر میں رکھا ہے، اور اس کی کلید، اس کی چابیاں، اس کے اشارے ہمیں شریعت کے اندر بیان کیے ہیں. لہذا کہا جاتا ہے کہ شریعت ظاہر ہے اور اس کا باطن ہے طریقت. باطن شرع کو طریقت کہا جاتا ہے. طریقت تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا جب تک انسان شریعت کے اوپر کاملاً عمل نہ کر لے. اب یہ بڑی پیاری گفتگو، یہ خود ایک الگ گفتگو ہے انسان شریعت اور طریقت کے بارے میں گفتگو کرے، مگر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کریم اور سخی انسان کے لیے صبر سے کام لینا سخاوت اور جود کے سلسلے میں منفی صفت ہے، اس لیے کہ اس کو جلدی کرنی چاہیے پہنچانے میں مال کو اس کے حقدار تک، جبکہ فقیر کے سلسلے میں صبر سے کام لینا ایک مثبت صفت ہے، کیونکہ اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کے، اپنے جگہ سے نکل کے وہ کریم کے دروازے پر آئے، بلکہ اس میں اگر زیادہ صبر پایا جاتا تو کریم خود ہی اس کو ڈھونڈ کے نکال لیتا، اس لیے کہ کریم پائے جاتے ہیں. لہذا فقیر کے اندر اگر بے صبرہ پن پایا گیا تو یہ اس کی منفی صفت ہے. جناب موسیٰ کے ساتھ یہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے یہ نصیحت کرتے ہوئے ناصحانہ لہجے میں کہا کہ جب بھی صدقہ نکالنے کا ارادہ کرنا تو اس میں فوراً تعجیل کرنا. یوں کہا کہ تم نے صدقہ نکالنے میں تعجیل نہیں کی، جلد بازی نہیں کی، تو پھر یقیناً میں تمہارے اور صدقے کے راستے میں حائل ہو جاؤں گا. کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے ذہن میں شیطانی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس مال سے ہم تو فلاں چیز بھی خرید سکتے ہیں، فلاں چیز بھی لی جا سکتی ہے اور دے دیا جائے گا صدقہ. اچھا ایسا کرتے ہیں آدھا دے دیتے ہیں اس کا، اچھا ایک حصہ اس کا دے دیتے ہیں، باقی بعد میں دیکھا جائے گا، اگلے مہینے دے دیں گے. مختلف انواع و اقسام کے بہانوں سے شیطان انسان کو صدقہ دینے میں اگر تعجیل نہ کرے تو انسان کو روک دیتا ہے. یہ پہلے سے بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ خیر کام اس وقت تک تمام اور کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ تین کاموں کو انجام نہ دیں، بے تعجیل ہی و تصغیر ہی و تستیر ہی. کبھی بھی آپ کوئی نیک کام، کوئی خیر کام، کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہوں تو ان تین چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ مولا کائنات نے پہلے ہی بیان کیا کہ آپ کے خیر کام کا کامل ہونا موقوف ہے ان تین چیزوں کے اوپر، کہ آپ اس خیر کو، اس نیک کام کو تعجیل ہی، اس کو جلد از جلد انجام دیں، تاخیر نہ کریں اس میں. وہ تصغیر ہی، اور اس کو چھوٹا سمجھیں، اپنے نیک کام کو بڑا نہ سمجھیں. انسان اپنے تئیں جب سوچتا ہے کہ میں نے تو فلاں نیکی کی ہے، اس کو انسان عجب اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، بڑا سمجھنے لگتا ہے اپنی نیکی کو. اور یہ روش انسان کی روحانی ارتقاء کے لیے ایک رکاوٹ ہے کہ انسان اپنی نیک کاموں کو اچھا اور بڑا سمجھنے لگے. اچھا اور بڑا تو اس وقت سمجھنے کا ہمیں حق حاصل ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہوتا کہ ہمارا نیک کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے. کیونکہ مولا کائنات نے نحل البلاغہ میں کیا فرمایا کہ لا یقل عمل مع تقوی، تقوی کے ساتھ کوئی بھی عمل کم نہیں ہوتا، تھوڑا نہیں ہوتا، قلیل نہیں ہوتا. وہ کیف یقل ما یتقبل، اور کیسے قلیل اور تھوڑا ہو سکتا ہے وہ عمل کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا. جب قبول ہو گیا تو پھر تھوڑا کیسا، پھر قلیل کیسا ہوا؟ مگر ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہوا ہے، لہذا ہمیں اپنے اچھے عمل کو بڑا سمجھنے کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ اس اچھے عمل کے انجام دینے کے بعد اس کا کمال یہ ہے کہ ہم اس اچھے عمل کو تصغیر ہی، مولا نے فرمایا کہ ہم اس کو چھوٹا کریں، صغیر اور چھوٹا سمجھیں. اور تیسری چیز وہ تستیر ہی، اور نیک کام کو چھپائیں. جتنا زیادہ آپ نیک کام کو چھپا سکتے ہیں اتنا زیادہ چھپائیں، اور اگر ہمیشہ کے لیے چھپا کر رکھ سکتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے چھپا کر رکھیں. اب انفارچونیٹلی یہ بھی ایک ہمارے یہاں کی ایک النس، ایک مرض ہے جو کہ ہمارے اسلامی معاشروں میں جنرلی سپیکنگ پایا جاتا ہے، کیونکہ بات سخاوت اور جود کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس لیے میں سخاوت اور جود ہی کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ سخاوت اور جود ہی کے سلسلے میں ہمارے ہاں تستیر والا جو ہے وہ یہ صفت حسنہ بھی بڑی کم دیکھنے کو ملتی ہے. نہیں تو ہونے دیکھنے یہ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جب ایک صدقہ دیا ہے تو ہماری تو ہم یا تو صدقہ سب کے سامنے دیتے ہیں، اور یا صدقہ اس انداز سے دیتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اطلاع ہو جاتی ہے، اور اطلاع نہیں ہوتی تو ہم خود بیان کر دیتے ہیں. یہ تینوں کی تینوں چیزیں، پہلی چیز تو یہ کہ دوسروں کے سامنے تو اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو، ان اوائڈیبل ہو، تو ظاہر ہے فقیر کو ہمیں ایک سخی انسان کو، ایک کریم انسان کو، فقیر کو لاجواب تو واپس نہیں بھیجنا ہے، تو اچھی بات ہے انسان دے گا. مگر انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آپ چھپا کے دیں، جتنا چھپا سکیں، اور اس پہ پردہ ڈالیں یہاں تک انسان اس کو بھول جائے. یہ ائمہ کی روش تھی، ہر رات روٹیاں اٹھا کے گندم اٹھا کے، آزوکا کھانا اٹھا کے، فقیروں مسکینوں کے دروازوں پہ جا کے رسول و اہل بیت علیہ السلام پہنچایا کرتے تھے، اور ان افراد کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ پہنچانے والا کون ہے. ساری زندگی گزر گئی امام سجاد کو پہنچاتے ہوئے، مولا کائنات کو روٹیاں گندم پہنچاتے ہوئے زندگی گزر گئی. ساری زندگی بعض مسکینوں کا خرچہ مولا اٹھاتے رہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون پہنچا رہا ہے. اس لیے کہ جب امام حسن امام حسین علیہ السلام مولا کو دفن کر کے واپس لوٹ رہے تھے، تو آپ ایک خرابے کے پاس سے گزرے، اور امام حسن نے کسی آدمی کے رونے کی آواز سنی. آپ نے دیکھا تو ایک مسکین شخص ہے، نادار، وہ بیٹھا ہوا ہے اور خرابے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. تو آپ معصومین تو کسی بھی انسان کے پاس سے اس طریقے سے کسی محتاج، کسی نیاز مند کے پاس سے ایسے نہیں گزر سکتے، اس لیے کہ ان کی روح زندہ ہے. یہ روح کی مردگی کی دلیل ہے کہ ہم ایک آدمی کی مشکل مصیبت کو دیکھیں، اس کے باوجود ہم اس کو اگنور کر دیں. اس کا مطلب ہے ایک درجے تک قساوت قلبی ابھی موجود ہے، ابھی نوح روح کے اندر نورانیت نہیں آئی ہے. تو امام حسن علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا، تو کہا کہ ایک شخص تھا کہ جو مجھے ہمیشہ کھانا پہنچایا کرتا تھا. اور تین دن گزر گئے، ظاہر ہے 21 رمضان کو شہادت ہوئی ہے، تین دن پہلے ضربت لگی تھی. تین دن گزر گئے کہ مجھے اس شخص نے کھانا نہیں پہنچایا، ہمیشہ پہنچاتا تھا. کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا کبھی نام نہیں بتایا. جب بھی میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ تمہارا نام کیا ہے، تو کہا کہ یہ سمجھ لو کہ مسکین ان جالسا مسکینن، ایک مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے، کبھی اپنا تعارف نہیں کرایا. ملاحظہ فرمایا، آپ نے بات چونکہ جود و سخا کی ہو رہی ہے کہ تستیر کا کتنا ثواب ہے. امام رضا علیہ السلام تشریف فرماتے اپنے اصحاب کے پاس، اور ایک شخص آیا خراسان سے، وہ کہتا ہے آ کے کہ مولا میں اپنے علاقے میں بڑا پیسے والا انسان ہوں، میں یہاں سفر پہ آیا ہوا تھا اور راستے میں میرے پیسے کھو گئے. میں کوئی بھک منگا نہیں ہوں، کوئی فقیر نہیں ہوں، کوئی محتاج نہیں ہوں، کوئی گدا نہیں ہوں، مگر میرے پیسے کھو گئے، اگر آپ عنایت کیجئے تو مجھے کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ میں اپنے گھر تک خیریت سے پہنچ سکوں. میں وہاں اپنے علاقے میں پہنچ کے، میرے پاس اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، میں جتنا مال آپ دیں گے وہ آپ کی نیت سے نیابتن میں صدقہ دے دوں گا. جیسے ہی مولا امام رضا علیہ السلام نے سنا، آپ اٹھے، راوی کہتا ہے آپ وہاں سے اٹھے، آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ نے گھر کے دروازے کے اوپر سے ہاتھ اٹھایا، باہر نکالا، اور اس شخص کو 200 اشرفیاں، 200 دینار، دینار سونے کا ہوا کرتا تھا اور درہم چاندی کے، ایکسچینج ریٹ کیا تھا کہ 10 درہم برابر تھے ایک دینار کے، 10 چاندی کے سکے ایک سونے کے سکے کے برابر، 200 سونے کے سکے بہت بڑی رقم ہے اس زمانے کی. تو آپ نے اس شخص کو 200 دینار دیے، اس شخص کو پکارا اور کہا کہ وہ فلاں کہاں ہے. اس نے وہ آگے بڑھا، اس نے وہ تھیلی مولا کے ہاتھ سے لی اور کہا کہ چلے جاؤ تاکہ نہ تم مجھے دیکھو نہ میں تمہیں دیکھوں. چنانچہ جب وہ شخص چلا گیا، اب مولا اپنے بیت شرف سے باہر تشریف لائے، اور آنے کے بعد راوی کہتا ہے کہ میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کیا طریقہ تھا آپ کا صدقہ دینے کا، اگر آپ کو دینا ہی تھا تو آپ باہر نکل کے آتے، آپ اس کو پیش کر دیتے. فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ شرمندگی اس کی جبین پر، اس کی پیشانی پر شرمندگی دیکھوں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جب آپ اس کی مدد کر رہے ہیں آمنے سامنے، تو آپ کے سامنے شرمندہ تو ہوگا نا. یعنی اس بزم میں بھی کہ جہاں اس نے آ کے سب کے سامنے مانگ لیا، تب بھی مولا کی کوشش یہ تھی کہ اس کی تستیر کریں، اس کو چھپائیں. جہاں تک ممکن تھا مولا نے اس کو چھپایا. اور پھر فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ چھپا کے دیا جانے والا صدقہ 70 حج کے برابر ہے، اور کھلم کھلا گناہ کرنے والا جو ہے وہ مخذول ہے، یعنی رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، اور چھپ کے گناہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے. چنانچہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا شیوا یہ تھا کہ آپ صدقہ جو ہے وہ چھپ کے دیا کرتے ہیں. لہذا حدیث میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ صدقہ السر تطفی غضب الرب، یعنی چھپ کے دیا جانے والا صدقہ اللہ تعالی کے پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جن لوگوں کے بہت زیادہ گناہ ہوں زندگی میں، ان کو چاہیے کہ وہ چھپ کے صدقہ دیں جتنا زیادہ دے سکیں. اس انداز سے صدقہ دیا جائے کہ نہ آپ کی زوجہ کو معلوم ہو, نہ آپ کے شوہر کو معلوم ہو, نہ آپ کے بچوں کو معلوم ہو, نہ آپ کے دوستوں کو معلوم ہو, نہ کمیونٹی کو معلوم ہو, نہ اس شخص کو جس کو آپ دے رہے ہیں اسے بھی معلوم نہ ہو کہ یہ آپ کی طرف سے ہے. اگر آپ اس انداز سے بھلے آپ $1 صدقہ دیں, اللہ کی نگاہ میں کوئی کوانٹیٹی کی کوئی حیثیت نہ تھی نہ ہے.
والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا,
وہ کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا, لیبلوکم تاکہ تمہارا امتحان لے کے, ایکم احسن عملا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایکم اکثر عملا, کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کو انجام دے, زیادہ تو نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ ایکم احسن, کون بہتر, کوالٹی کے اعتبار سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے, اس لیے موت و حیات کو خلق کیا. موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لے, کس سلسلے میں امتحان لیا جائے کہ تمہارا کس کا عمل کوالٹی کے اعتبار سے زیادہ احسن ہے. یہ نہیں کہا کہ اکثر کس کا ہے.
اگر اکثر کی بات ہوتی تو وہ لوگ کہ جن کی عمر زیادہ ہے وہ سارے کے سارے سعادت مند ہونے کا
زیادہ موقع رکھتے, اور جن کی عمر کم ہے یا جو بچپنے میں مر گئے ان کو تو پھر حق ہی حاصل نہ ہوتا کہ وہ سعادت مند ہو سکتے. مگر اگر خدا کا نظام اتنا عادلانہ نظام ہے اور اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ ہر شخص کو برابر کا موقع فراہم کیا گیا انصاف کے ساتھ, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس آدمی کے گناہ سب سے زیادہ ہوں اسے چاہیے کہ چھپ کے صدقہ دے, کیونکہ چھپ کے صدقہ دینے کا اتنا ثواب ہے, اتنا محبوب ہے اللہ کی نگاہ میں کہ اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
لہذا آپ یہ دیکھیے کہ بیشتر صدقات رسول اہل بیت کے چھپ کے تھے, کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ صدقہ دینے والے وہ ہیں. اور یہ ہماری طرح کی کیفیت نہیں کہ بھئی $100 میں نے دیے, $500 دیے, تو اب ہم میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا نام مائکروفون سے اناؤنس ہو کہ فلاں صاحب نے $500
تھوا دیے اسلامی مرکز کو, بہت بڑا قدم ہے ہمارا کہ $500 دے دیے. زیادہ کئی دفعہ اعلان کیا جائے, نماز جمعہ میں بھی اعلان کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے, لکھ دیا جائے تو وہ اور زیادہ اچھا ہے. پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو ایک مرتبہ کسی کے سامنے بیان کرے, دیکھیں اگر آپ نے چھپ کے صدقہ دیا اس کا جو ثواب ہے میں ابھی بیان کر چکا ہوں امام رضا علیہ السلام کے دن میں, 70 حج کے برابر ثواب ہے اس کا. $1 سے آپ 70 حج کا ثواب لے رہے ہیں معتبر حدیث کے تحت امام رضا علیہ السلام کی, $1 آپ نے دیا راہ خدا میں, 70 حج کا ثواب مل گیا اگر آپ نے چھپ کے دیا ہے, للہ 70 حج کا ثواب ہے. اچھا اب یہی صدقہ جو ہے اگر دینے کے بعد چھپ کے دے دیا, اس کے بعد میں نے آ کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا. بعض لوگ ہوتے ہیں ایک مرتبہ حج پہ گئے ساری زندگی, اور جس بزم میں بیٹھ رہے ہیں وہاں لوگوں کے سامنے بیان کریں جی میں تو حج کر کے آیا ہوں, میں نے تو یہ کیا ہے, میں نے وہ کیا, اپنی نیکیوں کا اتنا تذکرہ. 20 سال پہلے اپنے بھائی کو نوکری دی تھی, 20 سال گزر گئے, ہر بزم میں بیٹھ کے بھائی کے اوپر کیے گئے احسان کو جتاتے ہیں. 20 سال گزر گئے, میں نے تو بھائی کو فلاں جگہ کام پہ لگایا تھا. یعنی یہ احساس ہی نہیں ہے کہ رسول و اہل بیت کی تعلیمات میں اپنے خیر کو چھپانے کی کتنی تاکید کی گئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے پیغمبر کی حدیث کے تحت اگر چھپ کے صدقہ دیا, 70 حج کا ثواب مل گیا, اس کے بعد آ کے انسان نے ایک مرتبہ اپنی نیکی کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس نیکی کو اس کے نام اعمال میں کاٹ کے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے اس کو چھپ کے انجام نہیں دیا تھا بلکہ کھل کے انجام دیا تھا. اب تو آپ نے کھل کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا, اب کہے کہ وہ چھپی تو نہیں رہی, تو لکھ دیا جاتا ہے نام اعمال میں کاٹ کے کہ یہ چھپ کے نہیں تھی بلکہ یہ کھل کے انجام دی گئی تھی. اب آپ کا ثواب کتنا کم ہو گیا, کھل کے انجام دینے والے صدقے کا تو وہ ثواب نہیں تھا. اور اس کے بعد اگر 2 مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں, اگر 2 مرتبہ کسی نے اپنے نیکی کو بیان کر دیا تو اب اس کو کاٹ کے یہ لکھ دیا گیا تھا کہ اس نے کھل کے انجام دیا, اس کو کاٹ کے لکھ دیا جاتا کہ اس نے ریاکاری کی ہے. 2 دفعہ بیان کرنے کے اوپر یہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے ریاکاری کی ہے. ملاحظہ فرمایا آپ نے, یہ تعلیمات ہماری روحانی ارتقاء کے لیے ہیں. جتنا زیادہ, اسی لیے ہم مجلس میں آتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ رسول اہل بیت علیہ السلام کے نور کو کسب کریں تاکہ روحانی تکامل حاصل کر سکیں. یہ مقصد ہے مجلس کا, نورانیت پیدا کریں اپنے اندر,
ان کی ولایت کے ساتھ تمسک, ان کی نورانی معارف کے ساتھ تمسک ہمیں نورانی بناتا ہے. لہذا اپنی نیکیوں کے کمال اور تکامل اور تمامیت کے سلسلے میں تیسری صفت یہ کہ اس کو ہم پردہ ڈالیں, اس کو جتنا پردہ ڈال سکیں. اور آپ اپنی نیکیوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں اور آپ کی سخاوت آپ کے عیوب پہ پردہ ڈالے گی. یہ بھی حدیث میں پیغمبر نے بیان فرمایا, فرمایا کہ غطوا معائبکم بالسخاء فانه ستر العیوب, اپنے عیوب پہ سخاوت کے ذریعے سے پردہ ڈالو کیونکہ یہ عیوب کا پردہ ہے. کیا بات ثابت ہوئی کہ جو انسان گناہگار ہے مگر اس کے اندر سخاوت کا نور پایا جاتا ہو اس کے قلب میں, اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو کبھی معاشرے کے سامنے برملا نہیں کرے گا. کون سا وہ انسان ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میرے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں؟ امام حسین علیہ السلام زیارت دعائے عرفہ میں کیا فرماتے ہیں کہ بعبارت دیگر کہ اگر میرے عیوب میرے ماں باپ کو پتا چل گئے ہوتے تو شاید مجھے گھر سے نکال دیتے. مولا کے تو کوئی عیوب نہیں تھے, ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس انداز سے دعا مانگے. حقیقت بھی ہے, اگر انسان کا ایک عیب بھی میرا اگر لوگوں کو پتا چل جائے شاید مجھے سلام کرنا بھی بند کر دیں, کوئی بعید نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے کتنے عیوب پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ لوگ سلام کر رہے ہیں, ورنہ ہمارے اندر تو اتنی وسعت ظرفی نہیں پائی نہیں جاتی. ہم تو ایک آدمی کا عیب جاننے کے بعد اس سے قطع تعلق کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں, رابطہ بھی منقطع کر دیں تو وہ کوئی بعید بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں سلام بھی کرنا بند کر دیں, ذرا سی کوئی تکلیف کسی سے پہنچ جائے تو اب ہم بالکل بعض لوگ انتہائی درجے تک پہنچ جاتے ہیں. دوستی بھی کے بھی کچھ اصول ہیں, دشمنی کے بھی کچھ اصول ہیں. دشمنی میں بھی انسان ساری حدیں پار نہیں کرتا ہے. جیسا مولا کائنات نے کہا کہ ابغض بغیظ کا بغضم ما, اپنے دشمن کے ساتھ ایک حد تک دشمنی کرو. اسا ان یکون حبیبک یوم ما, ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے. اور احبب حبیبک حبا ما, اپنے دوست کے ساتھ بھی ایک حد تک دوستی کرو, ہو سکتا ہے کسی دن تمہارا دشمن بن جائے. ہر چیز کے کچھ اصول ہیں, یہ نہیں کہ انسان ساری حدیں پار کر لے. مگر انسانی معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے اندر وسعت ظرفی بہت کم ہے, لہذا ہم تحمل نہیں کرتے ہیں. ہمارے اندر یہ برداشت کی صلاحیت, صبر کی صلاحیت نہیں ہے. ذرا سی تکلیف پہنچے تو ہم بالکل اس کے ساتھ رابطہ منقطع کر لینا چاہتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رابطہ منقطع نہیں کر رہا. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے اوپر 70 پردے ڈالے ہوئے ہیں. ایک گناہ کیا ہے تو ایک پردہ سرک جاتا ہے. ہاں انسان توبہ کر لے تو واپس وہ پردہ آ جائے گا,
اگر توبہ نہیں کی اس کے بعد دوبارہ وہی گناہ کیا. اصرار و علی الذنب, یعنی ایک گناہ کے اوپر اصرار کرنا. اصرار کا مطلب ہے ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ کرنا. ایک دفعہ میں نے داڑھی شیف کر دی مثلا, مثال دے رہا ہوں میں, اگلے دن دوبارہ شیف کر دی. ایک دفعہ ایک بال خاتون کا نظر آ گیا, ایک نامحرم نے ایک بال دیکھا کسی خاتون کا, تو امام صادق علیہ السلام کی شریعت کی روح سے ایک گناہ صغیرہ لکھ دیا گیا,
ٹھیک ہے نا. اب دوسرے آدمی نے جب وہ بال دیکھا یا اسی آدمی نے دوسری مرتبہ دیکھا تو دوبارہ ایک گناہ صغیرہ لکھ دیا گیا, اور دو گناہ صغیرہ مل کے ہو گئے ایک گناہ کبیرہ. یہ ہے قانون شریعت امام صادق علیہ السلام کا. تو لہذا اب کتنے نہ جانے گناہ ہمارے پائل اپ ہوتے جاتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. مگر حدیث کیا بتا رہی ہے کہ انسان نے ایک گناہ کیا تو ایک پردہ 70 پردوں میں سے ایک پردہ سرک گیا, دوسرا گناہ کیا دوسرا پردہ ہٹ گیا. 70 پردوں میں اللہ نے ایک مومن کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اگر انسان اتنا بے حیا ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو 70 پردے جب سرک جاتے ہیں بغیر توبہ کیے, 70 مرتبہ انسان گناہ کر بیٹھے, کتنی مہلت دی اللہ نے, حد ہوتی ہے. ہم تو اتنی مہلت نہیں دیتے اپنے مخالف کو, ہم تو شاید ایک دفعہ میں اس کی مخالفت شروع کر دیتے. اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, 70 مرتبہ پردے کے اس میں بھی آپ توبہ کر لیں تو سب واپس آ جائیں گے, سارے پردے واپس آ جائیں گے. 70 پردے کھسکنے کے بعد جب انسان اتنا بے حیا ہو کے توبہ نہ کرے تو پھر
اللہ تعالیٰ 70 پردے کھسکنے کے بعد ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دو تاکہ خلق کے سامنے، کمیونٹی کے سامنے، لوگوں کے سامنے میرا بندہ رسوا و ذلیل نہ ہو سکے، تو ملائکہ اپنے پر پھیلا دیتے ہیں تاکہ اس کے عیوب فاش نہ ہو.
یہ پورا پروسیس ہے، ایک پروسیس سے ایک گناہ ہو کے گزرتا ہے. 9 گھنٹے کی مدت ہمیں دی گئی ہے پیغمبر اکرم کی حدیث میں، اجلا 9 ساعات، 9 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے، مدت دی جاتی ہے. اگر انسان 9 گھنٹے کے اندر اندر توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، کرامن کاتبین وہ گناہ نہیں لکھتے. 9 گھنٹے گزرنے کے بعد صاحب الیمین، دائیں ہاتھ پہ موکل فرشتہ، صاحب الشمال سے بائیں ہاتھ پہ موکل فرشتہ تو گناہ لکھتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ ما اقل حیا ھذا العبد، اس بندے کی کتنا کم حیا انسان ہے یہ، کیسا کم حیا انسان ہے یہ. یعنی اس کو 9 گھنٹے کی مہلت بھی دی گئی اللہ کی طرف سے، اس میں توبہ کر سکتا تھا وہ، مگر یہ اتنا گویا اس کے پاس حیا کی کمی ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس مارجن سے، اس کشن سے وہ فائدہ اٹھاتا اور اس گناہ کو اریز کر دیتا، مگر اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، دنیا داری میں مصروف ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا انہیں کاموں کے لیے کیا تھا، تو لہذا اس کے بعد وہ لکھ دیا جاتا ہے. اب بالخصوص اگر انسان 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے، 40 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ کوئی مارجن آف ایرر پھر انسان کے لیے نہیں بچا بچتا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ غلظا وشددا علیہ، اس شخص پہ غلظت اور شدت کے ساتھ برتاؤ کرو، سخت برتاؤ کرو اس کے ساتھ. پہلے تو بہت سی چیزوں کو چھپا دیا جاتا تھا، بہت سی چیزوں کے اوپر پردہ پوشی ہو جاتی تھی، بہت سی چیزوں کو مخفی رکھ دیا جاتا تھا، حتی ملائکہ سے بھی، حتیٰ وہ ملائکہ کے جو معصوم ہیں، ہمارے اوپر موکل ہیں، معصوم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی ہے، مگر پھر بھی دعائے کمیل میں مولائے کائنات نے کیا کہا، کنت انت رقیبا علیہ من ورائہم، تو رقیب تھا، تو مراقب تھا، یو ور سپروائزنگ اوور می ان ایڈیشن ٹو دوز اینجلز. ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یو ور سپروائزنگ اوور می، کنت انت رقیبا علیہ من ورائہم، اپارٹ فرام دوز اینجلز یو ور دا ون ہو ور سپروائزنگ اوور می، تو میرے اوپر مراقب تھا، میری مراقبت کر رہا تھا ان انبیاء، ان ملائکہ کے علاوہ. وشاہد لما خفیہ عنہم، اور تو گواہ تھا ان چیزوں کے بارے میں، لما خفیہ عنہم، جو ملائکہ سے مخفی رہیں. وبلطفک اخفیتہ، اور تو نے اپنے لطف سے ان چیزوں کو مخفی رکھا. تو معلوم ہوا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ ان ملائکہ سے بھی مخفی رکھتا ہے کہ جو ہمارے اوپر موکل ہیں اعمال لکھنے کے سلسلے میں، مگر 40 سال کے بعد نہیں. 40 سال یہاں گزرے، اس کے بعد آ کے حدیث میں ہے کہ شیطان آ کے انسان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ بے ابی وجہ لا یفلح، میرا باپ قربان ہو اس صورت پہ، یہ صورت تو کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتی. 40 سال گزر گئے، ابھی وہی بزنس ایز یوزول چل رہا ہے، ابھی تک پرواہ ہی نہیں کہ کیسے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ کیا ہے، جو رسول سکھا کے گئے ہیں، اہل بیت سکھا کے گئے ہیں، اس کی طرف پرواہ ہی نہیں ہے. اپنی پرائیورٹی لسٹ، اپنے ویلیو سسٹم، اپنے رول ماڈلز، اپنے آئیڈیلز، اپنے گولز آف لائف کو ہم نے رسول اہل بیت کی معارف اور بلند پایا تعلیمات کے ساتھ ابھی تک ایڈجسٹ نہیں کیا. ابھی بھی ہمارے اوپینینز باقی ہیں کہ میں اپنے اوپینین کو تھوپنے کی کوشش کروں امام صادق کے پہلے سے پری ایگزٹنگ بیان شدہ اوپینینز کی موجودگی میں. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کہا ہے، مجتہد تو یہ کہہ رہا ہے، ان کا فتویٰ تو ہے، مگر میرا مولانا میرا اوپینین یہ ہے. آپ کی کیا بساط امام صادق علیہ السلام کے اوپینین کے سامنے، اور کیا حیثیت آپ کے نظریے کی؟ What your take has to do in the presence of the pre-existing opinion of امام صادق علیہ السلام. But that's the way it is. Some people are like this. شریعت کے سارے سارے حکم پہلے سے بیان کیے گئے ہیں، کوئی گرے ایریا تو ہے نہیں، مگر پھر بھی آ کے ہم اپنے اوپینینس لے کر آتے ہیں، اور نہ فقط لے کے آتے ہیں بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پہلے اپنا اوپینین بنا لیا جائے، اس کے بعد قرآن سے، حدیث سے کھوج لگا کے، کرید کے کہیں سے کوئی نہ کوئی آیت حدیث نکال لی جائے جس سے کوئی جسٹیفیکیشن مل جائے ہمارے پہلے سے قائم شدہ نظریے کی. اسی کو علماء نے بیان کیا مفسرین، کہ یہ ہے تفسیر بر رائے. تفسیر بر رائے کی تعریف کیا ہے؟
کہ آپ نے نظریہ پہلے سے قائم کر دیا، اب آپ آ کے قرآن کھول کے، حدیث کھول کے اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کرتے پھر رہے ہیں.
یعنی آپ کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ آپ قرآن کے حضور میں خالی ذہن آئیں اور قرآن کو یہ حق سونپیں کہ وہ آپ کے نظریات کو ڈیفائن کرے. آپ نے نظریات پہلے سے بنا رکھے ہیں, آپ قرآن کے پاس آ رہے صرف ان نظریات کی توجیہ اور تاویل اور اس کی تائید حاصل کرنے کے لیے.
اسی کو کہا جاتا ہے تفسیر بر رائے. رائے تو پہلے سے آپ کی قائم ہے, اب آپ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اپنی رائے کے مطابق.
یہ نہیں کہ آپ رائے قائم نہ کریں جب تک قرآن آپ کو نہ بتا دے,
ایسا نہیں ہو رہا.
یہ ظاہر ہے کہ طہارت روح کی باتیں, جس کے پاس جیسی طہارت ہوتی ہے, جتنی گناہوں سے پرہیز ہوتا ہے, جتنی نجاست روح پائی جاتی ہے, ویسا ہی انسان قرآن و اہل بیت کی تعلیم کے ساتھ بہیو کرتا ہے. اہل معنی سے, اہل عرفان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہر آدمی نے جتنا رزق حلال کھایا ہے, جتنی طہارت روح اس کے پاس ہے, ویسا ہی وہ عمل صبح و شام کرے گا. بال از آلویز ان اور کورٹ, ٹیسٹ دی بیوٹی آف اسلام. جب چاہیں ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں. رسول اہل بیت اپنی بہترین فرائض کو انجام دے کے چلے گئے, اب ہمارے کورٹ میں بال ہے, ہمیں اختیار ہے ہم جتنا اپنے کو سدھاریں. جتنی جتنی طہارت روح پیدا کرتے چلے جائیں گے اتنا اتنا ہمیں معارف قرآن اور معارف اہل بیت, ان کے بلند پایا علوم کا نور قلب میں آتا چلا جائے گا, ظلمتیں چھٹتی چلی جائیں گی. مگر جتنا جتنا ہم اپنے نظریات, چاہے وہ فریڈم کے نام پہ ہوں کہ ڈیموکریسی کے نام پہ ہوں یا ویمنس رائٹس کے نام پہ ہوں یا ہیومن رائٹس کے نام پہ ہوں یا فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ ہوں, کسی بھی بہانے سے, بہانے کی کوئی بات نہیں ہے, گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ اٹ, بہانے کی بات نہیں ہوتی ہے. لیبل تو انسان کا نفس لگاتا ہی رہتا ہے, لگاتا ہی ہے, ہمیشہ لگاتا ہے. بغیر لیبل لگائے, بغیر جسٹیفیکیشن پہلے حاصل کیے تو گناہ کرتا ہی نہیں ہے. ضمیر اللہ نے رکھا ہے, یہ اللہ کا بندوبست ہے, نفس لوامہ رکھا ہے جو ملامت کرتا ہے گناہ کرنے سے پہلے اور گناہ کرنے کے بعد بھی. اس نفس لوامہ کو, اس ضمیر کو کچلنا پڑتا ہے اور عقل کو مغلوب بنانا پڑتا ہے اپنی خواہشات کا, تب جا کے انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. یہ پورا پروسیس ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سخاوت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے. جس بھی آدمی کو یہ تمنا ہو کہ میرے عیوب چھپے رہیں, کسی کو پتا نہ چلے, اور یقیناً سب کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے عیوب کو چھپائے. ایک بھی عیب ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے بھی سامنے, ہمارے ماں باپ, رشتے دار, دوستوں کے سامنے کسی کو بھی پتا چلے. مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب پہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں پردہ ڈالیں. وہ لوگ کے جو دوسروں کے عیوب پر اس زندگی میں پردہ ڈالتے ہوں گے, روز قیامت وہی لوگ ہیں جن کے عیوب کو بلینز اینڈ بلینز آف ہیومنز جو روز قیامت محشور کیے جائیں گے, ان کے سامنے ان کے عیوب پڑھ کے نہیں سنائے جائیں گے, بلکہ صرف اور صرف ان کے عیوب اللہ اور ان کے درمیان رہیں گے. اور وہ لوگ کہ جن کا کام دنیا میں یہ تھا کہ تھوڑے سا ہی کسی کی ذرا سی بات پتا چل گئی تب اس کے کھوج میں لگے ہوئے, کرید رہے ہیں, تحقیق ہو رہی ہے دوسروں کے گناہوں کے بارے میں, دوسروں کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں کریدا جا رہا ہے. ایک دفعہ ایک کام جو ہے کھل کے ہو رہا ہے, ملائے عام میں ہو رہا ہے, یعنی پوری معاشرے کے سامنے ہو رہا ہے, وہ بات مختلف ہے. مگر ایک کام اگر کسی آدمی نے چھپ کے کیا ہے جو کہ معاشرے کے سامنے نہیں ہے, اسے ہمیں کوریدنے کا, کھوج لگانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ لوگ جو کسی کے بھی عیب کا کھوج لگاتے ہیں, مولا کائنات نے پہلے ہی فرمایا کہ لا تتبعوا عورات المؤمنین, مومنین کے چھپے ہوئے عیوب کا کھوج مت لگاؤ. فإنه من يتتبع عورات المؤمنین تتبع الله عورته, جو لوگوں کے عیوب کا کھوج لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کا کھوج لگائے گا. اللہ تو ویسے ہی کرتا ہے, ظاہر ہے جیسے آپ اللہ جتنا, جو رتبہ, جو منزلت آپ اللہ کو دیتے ہیں, جتنی اہمیت امپورٹنس آپ دیتے ہیں, وہی امپورٹنس اللہ آپ کو دے گا. تو فرمایا کہ اللہ جو ہے اس کے عیوب کا کھوج لگاتا ہے, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ من تتبع اللہ عورتہ فضحہ ولو فی جوف بیتہ, اور جس کا اللہ کھوج لگاتا ہے اللہ اس کو رسوا کر کے رہتا ہے, چاہے وہ اپنے گھر کے اندرونی کمرے میں ہی کیوں نہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہو, تب بھی پورے معاشرے کے سامنے ذلیل ہو جائے گا. دوسروں کے عیوب کا کھوج لگا رہے ہیں. تو سب کے عیوب ہیں, ہم تو کوئی معصوم تو نہیں ہے, ہم تو گناہگار ہیں. اور ہم جب عیوب رکھتے ہیں, فالٹس رکھتے ہیں, خطائیں رکھتے ہیں, معصیتیں رکھتے ہیں, تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نمبر ایک, ہم دوسروں کے عیوب کا کھوج مت لگائیں,
نمبر دو ان کے عیوب کو بیان نہ کریں جو کہ غیبت ہو جائے گی، نمبر تین اپنے عیوب کو بھی بیان نہ کریں۔ کتنا پیارا نظام ہے شریعت کا، جو شریعت دوسرے مومن کے عیب کو پیٹ پیچھے بیان کرنے کو غیبت و حرام قرار دے رہی ہے، وہی شریعت کہہ رہی ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ اپنے عیوب کو بھی دوسروں کے سامنے بیان کرنا بھی ویسے ہی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یعنی یہ شریعت میں جائز نہیں کہ میں آ کے اپنے ماضی کے گناہوں کو، عیوب کو لوگوں کے سامنے پیش کروں، اعتراف کروں۔ ہماری یہاں کوئی کنفیشن نہیں ہے سنس کا، ہمارے یہاں کنفیشن اللہ کے سامنے ہے، معاشرے کے سامنے کوئی کنفیشن نہیں ہے، یا پریسٹ کے سامنے کوئی کنفیشن نہیں ہے۔ کنفیشن جو ہوتا ہے اعتراف، خدا کے حضور میں مناجات کی جاتی ہے، استغفار کی جاتی ہے۔ اپنے عیوب کو بھی بیان کرنا اسلام میں حرام ہے، جس طرح سے دوسرے کے عیوب کا تذکرہ حرام ہے۔ اور ایک اور سبب ہے کہ جو انسان کے عیوب پہ پردہ پوشی کرتا ہے، وہ ہے سخاوت۔ جتنا زیادہ آپ اپنے اندر سخاوت پیدا کریں گے، آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب پہ خود پردہ ڈالے گا۔ آپ کے جتنے بھی عیب ہوں، جتنے بھی کا مطلب ہے کہ جتنے بھی، ایبسلوٹ مطلقاً جتنے بھی آپ کے عیب ہوں، سارے عیوب پہ پردہ ڈال دے گا خدا، اگر آپ کے اندر ایک صفت سخاوت پائی جاتی ہو۔ پیغمبر اکرم، ملاحظہ فرمائیے، آپ ایک فوج کے کچھ اسیروں کو پکڑ کے لایا گیا، اور ان کے ظاہر سی بات ہے ان کے قتل کا حکم تھا۔ تو ایک شخص کو قتل کیے جانے سے پہلے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس شخص کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ میرے پروردگار نے مجھ پہ وحی کی اور مجھے بتایا کہ یہ شخص سخی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ کافر تھا، اس نے کہا کہ آپ کے پروردگار کو سخاوت پسند ہے؟ کہا کہ میرے پروردگار سخاوت پسند ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر مجھے بھی آپ تعلیم دیں کہ میں کس طریقے سے مسلمان ہو سکوں، کس طریقے سے میں اس دین کو قبول کروں تاکہ میں بھی اسلام لے آؤں۔ اور اسی کا ایک کسی حد تک مشابہ واقعہ ہے جو حاتم تائی کی بیٹی کا ہے۔ حاتم تائی تو عیسائی تھا اور مارا گیا، اور اس کے بعد اس کی بیٹی قید ہو کے مدینے لائی گئی، اور جب لائی گئی قید ہو کے آئی تو پیغمبر اکرم کے حضور میں اس نے گویا توسل کیا کہ میرے باپ بھی مارا گیا ہے تو میں یہاں اکیلی اس شہر میں، تو اگر آپ مہربانی کریں تو مجھے آپ آزاد کر دیں۔ اور گفتگو کے دوران میں ہی اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ میرا باپ جو تھا وہ بڑا سخی انسان تھا، اور جو ہے وہ اس نے ساری زندگی کبھی کسی آدمی کو اپنے در سے ٹھکرایا نہیں، جو شخص بھی اس سے کچھ مانگنے آیا اس نے ہمیشہ اس کو کچھ نہ کچھ دیا۔ جب پیغمبر نے یہ سنا تو روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ خلو انہا فإن اباہا مما یحب مکارم الاخلاق، آپ نے فرمایا کہ اس کو رہا کر دو، تو اس کا باپ جو تھا وہ مکارم اخلاق سے محبت کیا کرتا تھا۔ آپ نے یعنی وہ خاتون کے جو اسلام کی شریعت کی نگاہ میں قید کیے جانے کے قابل ہے اور سزا سنائے جانے کے قابل ہے، اس خاتون کو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خلو عنہا، اس کو رہا کر دو۔ کتنی محبت ہے اللہ اور رسول کو سخاوت کے ساتھ۔ سامری نے کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور پیچھے پوری قوم کو مشرک بنا دیا، سوائے چند لوگوں کے، گوشالہ پرستی شروع کروا دی۔ جناب موسیٰ واپس آئے اور غضبناک، یہ کیفیت دیکھ کے، چنانچہ جب قوم کے قتل کا حکم سنایا گیا اور سامری کے قتل کی باری آئی تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ پہ وہی بھیجی کہ سامری کو قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامری سخی ہے، لہذا سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا مگر سامری کو قتل نہیں کیا جناب موسیٰ نے، اس کی سخاوت کی وجہ سے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا تھا کہ سارے گناہ انسان کے، ان کے اوپر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں، فرمایا کہ غطو معائبکم بالسخا، اپنے عیوب کو سخاوت کے ذریعے سے ان پہ پردہ ڈالو، سارے گناہ انسان کے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تجافو عن ذنب السخی، اگر سخی آدمی گناہ کر لے تو اس کو بخش دو۔ اگر کوئی آدمی گناہگار ہے مگر آپ کو یہ پتہ چلتا کہ یہ سخی ہے، تو آپ کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کو مواخذہ نہ کریں، اس کو بخش دیں۔ یہی دستور تھا رسول اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا۔
اور اتنی محبت تھی ان کو سخی انسان سے، اتنی محبت تھی.
امام صادق علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ بیٹھا ہے اور وہ کھانا اس کے سامنے رکھا ہے اور ایک کتا بھی سامنے بیٹھا ہے، ایک لقمہ وہ اٹھا رہا ہے اپنے منہ میں رکھ رہا ہے، ایک لقمہ کتے کے سامنے. کتا بھی بھوکا تھا. اسلام میں تو پورا احکام ہے جانوروں کے. صاحب جواہر جو ہماری فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، 46 جلدوں میں سب سے بڑی فقہ کی کتاب، کسی مذہب کے پاس اتنی بڑی کتاب نہیں ہوگی. اسلامک جورسپرڈنس کے لاس کی 46 والیومز میں جواہر الکلام، جو کہ آج کل ہمارے یہاں ایک انسائکلوپیڈیا کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، مرحوم شیخ حسن نجفی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اس میں انہوں نے پوری ایک والیوم جانوروں کے حقوق کے سلسلے میں مخصوص کیا ہے. ایک پورے جلد میں صرف جانوروں کی نسبت اسلام میں کیا کیا فرائض بیان کیے گئے ہیں، کیسے جانوروں کا خیال رکھتا ہے، پوری ایک والیوم میں جانوروں کا تذکرہ ہے. یہاں ہمیں کوئی اینیمل رائٹس بھی کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہ اینیمل رائٹس فاؤنڈیشن ٹونی بلیئر سے کہہ رہی ہے بفور اٹیکنگ اینڈ انویڈنگ عراق دیٹ ہے ناؤ دیٹ یو وانٹ ٹو پلان یو پلان ٹو انویڈ عراق میک شیور یو ڈونٹ کل اینی اینیمل. تو ہمیں اس قسم کی کسی سو کالڈ سیولائزیشن کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ مولا کائنات کی بیان کردہ سیولائزیشن کو کاپی کریں، انہیں چاہیے کہ پیغمبر اعظم کی بیان کردہ سیولائزیشن کو کاپی کریں. ہمیں کسی کی کوئی سو کالڈ سیولائزیشن نہیں چاہیے، سارا کچھ پہلے سے بیان کیا گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا نے دیکھا کہ یہ شخص ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھ رہا ہے اور ایک لقمہ کتے کے سامنے ڈال رہا ہے، پھر ایک لقمہ خود کھا رہا ہے، ایک لقمہ کتے کے سامنے رہا ہے. جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں کر رہو تو اس شخص نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھوکی بیٹھی ہے، میں اپنے کو اپنے پیٹ کو بھر لوں اور اس کو بھوکا رکھوں. جب مولا نے یہ کیفیت دیکھی، آپ نے فرمایا کہ مکان کا یہیں بیٹھنا. آپ گھر تشریف لے گئے اور لا کے آپ نے کچھ پیسے لا کے اس شخص کے حوالے کیے اور اس شخص کو، یہاں بھی بعض روایتوں میں نقل کیا کہ اس کے اپنے آقا اور مولا سے اس کو خریدا، اس شخص کو غلام تھا، اس کو آزاد کر دیا راہ خدا میں. اتنی محبت ہے، بعض روایتوں میں یوں بھی نقل کیا گیا ہے اور بعض میں ہے کہ نہیں صرف اس کو پیسے دے دیے، اس کی مدد کی. یعنی صرف اس بنیاد پہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں یہ سخاوت ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک کتے کا خیال رکھ رہا ہے، اتنی سخاوت پائی جاتی ہے، اتنی اہمیت دیا کرتے تھے سخاوت کی صفت کو. اور اسی انداز سے اصل میں سخاوت کے راستے میں ہمارے علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ جو رکاوٹ ہے ہمارے انفاق کرنے کے راستے میں، وہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک تو مال کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے کہ ہمارے مال جو راہ خدا میں انفاق کیا جائے گا یہ مال ہمیں واپس ملے گا، اس کے اوپر یقین نہیں ہے. یہ دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انسان سخاوت اور جود کی صفت سے محروم رہتا ہے. ایک تو مال کے ساتھ اٹیچمنٹ،
اپنے مال سے انسان بڑا وابستہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے اوپر یقین نہیں. کم ترین نعمت اللہ کی جو روح زمین پہ پائی جاتی ہے وہ ہے نعمت یقین، اس سے کم کوئی نعمت نہیں پائی جاتی. اگر کوئی آپ سے پوچھے کون سی نعمت اللہ کی جو کہ سب سے لیسٹ فاؤنڈ آن دا فیس آف ارتھ، دیٹس یقین اینڈ سرٹیچیوڈ. نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بخیل، نعوذ باللہ، اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں، اللہ تو عادل ہے. ہماری روح میں وہ صلاحیت و استعداد و اہلیت اور قابلیت ہی نہیں ہے، ہم اچھے ریسیپینٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اس نعمت کو ریسیو کرنے کے قابل بنے. اگر اپنے روح کے اندر وہ طہارت پیدا کر لیں کہ ہم اس نعمت یقین کے اہل قرار پائیں. اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ ساری صفات قبیحہ سے منزہ ہے، اور بخل بھی صفات قبیحہ ہے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تمام کی تمام صفات قبیحہ، وہ ساری چیزیں کہ جو اللہ کی طرف شرک منسوب کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ مبرہ و منزہ ہے. سبحان اللہ، تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، اس لیے تو بخل بھی صفت قبیحہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یقین میرے پاس نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب کہ میری روح اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس نعمت کو ریسیو کر سکے، میرے اندر ابھی وہ نجاست پائی جاتی ہے، میرے اندر وہ طہارت کا درجہ نہیں پایا جاتا کہ میں اس جیسی نعمت یقین کا حقدار ہوں.
اگر میں حقدار بنوں گا اللہ تعالیٰ فوراً دے دے گا,
اور جو حقدار تھے وہ لے رہے تھے اور لے رہے ہیں, اللہ کی طرف سے تو مسلسل نعمتیں بٹ رہی ہیں, جو جو اس کا اہل وہ لے رہا ہے, اور جس جو اہل نہیں اس کو نہیں پہنچ رہی.
چنانچہ ما انفقتم من خیر فہو یخلفہ, قرآن نے کیا کہا ہے کہ جو تم راہ خدا میں انفاق کرتے ہو, جو کچھ راہ خدا میں تم دیتے ہو وہ بالفاظ دیگر وہ اللہ تعالیٰ اخلاف کرتا ہے, یعنی اللہ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے.
بلکہ ہمارے عرفا یہ کہتے ہیں کہ وہ کم ہی کہاں ہوتا ہے کہ اس کو ریپلیس کیا جائے. اس کی تو مثال ایسے جیسے کوئی چشمہ, اور چشمے میں آپ نے اوپر سے کٹورا بھر کے پانی نکال لیا تو دوبارہ تو مسلسل پانی نکل ہی رہا ہے اس میں سے, چند لہجے کی بات ہے, پانی تو پھر نکل کے اوپر آ جائے گا, کم ہی کہاں ہوگا جو ریپلیس کرنے کی نوبت آئے. یہ تو ایمان کی ضرورت ہے, یقین کی ضرورت ہے, یقین کی اور توکل کی کمی ہے جو انسان کے سخاوت اور جود کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. اور مال دنیا سے محبت, یہ پیغمبر اکرم سے آ کے کسی نے کہا کہ کانا عیسیٰ علیہ السلام یمشی علی الماء,
عیسیٰ جناب عیسیٰ جو ہیں پانی پہ چلا کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ لو زادہ یقینا لمشى علی الہواء, اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا تو وہ ہوا پہ چلتے.
اسے سارے یقین کے درجات ہیں,
پیغمبر تو ظاہر ہے کہ ہوا کے اوپر بھی چل سکتے ہیں, رسول اہل بیت تو ہوا پہ بھی چل سکتے ہیں, جناب عیسیٰ تو ہوا پہ نہیں چل سکتے,
وہ تو صرف پانی پہ چل سکتے ہیں. فرمایا کہ لو زادہ یقینا, اگر ان کا یقین زیادہ ہوتا لمشى علی الہواء,
تو ہوا پہ چلتے. تو سب سے کم چیز جو کہ معاشرے انسانی معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ ہے یقین. اگر انسان کو یہ یقین حاصل ہو کہ ہم جو کچھ راہ خدا میں دے رہے ہیں یہ خرچ نہیں کر رہے, یہ انویسٹ کر رہے ہیں, یہ خرچہ نہیں ہو رہا ہے ہمارا, یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ایک شخص نے پیغمبر اکرم سے آ کے کہا, وہ مجلس اختتام کو پہنچ رہی, پیغمبر اکرم سے کہا کہ مالی لا احب الموت, یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ مجھے موت سے محبت نہیں ہے, میں تو مرنا نہیں چاہتا. اب پیغمبر اکرم نباز انسانیت کیا فرمایا, پوچھتے ہیں کہ الکا مال, کیا تمہارے پاس مال ہے؟ فرمایا کہ ہاں میرے پاس مال تو ہے. کہا قدم ہو, اس مال کو آگے بھیج دو, یعنی راہ خدا میں خرچ کر دو, اللہ کے پاس گویا انویسٹ کرا دو اس مال کو. فرمایا کہ لا استطیع, یہ تو میں نہیں کر سکتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلْ مَعَ مَالِهِ, انسان کا دل اس کے مال کے ساتھ ہے, مال کے ساتھ انسان کا دل چپکا ہوا ہے, وابستہ ہے. میں نے بھی آپ کی خدمت میں اس کہ دو سبب ہوتے ہیں سخاوت اور جود کے راستے میں رکاوٹ, ایک تو اللہ کے اوپر یقین اور توکل کی کمی کہ اللہ اس کو ریپلیس کرے گا, اور ایک دنیا کی اور مال کی محبت. تو پیغمبر نے فرمایا کہ انسان کا دل اس کے مال کے ساتھ ہے. فَإِن قَدَّمَهُ أَحَبَّ أَن يَلْحَقَ بِهِ, اگر انسان مال کو آگے روانہ کر دے, آگے بھیج دے, تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ ملحق ہو جائے, یعنی اس کو پھر موت کی محبت پیدا ہو جائے گی, موت کا خوف دل سے نکل جائے گا. اگر انسان راہ خدا میں مال خرچ کیا ہو تو مال کی موت کی کا خوف اور خطرہ بھی دل سے نکل چکا ہوتا, بلکہ اپنے مال کے ساتھ ملحق ہونے کی آرزو پیدا ہو جائے گی. فَإِن قَدَّمَهُ أَحَبَّ أَن يَلْحَقَ بِهِ, اگر اس نے مال کو آگے روانہ کر دیا ہوتا تو کر دے, تو وہ اس کا دل چاہے گا وہ اپنے مال کے ساتھ ملحق ہو جائے. وَإِن أَخَّرَهُ, اگر انسان مال کو یہیں پیچھے چھوڑ دے, یہیں بچا کے رکھے رہے, خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر احب ان يتأخر معه, پھر انسان کا دل چاہے گا کہ اپنے مال کے ساتھ ہی تاخیر کے ساتھ اس دنیا سے جائے. تو یہ سارا مسئلہ ہے مال کا, مال کے ساتھ محبت کا, جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں پہلے ہی اس دنیا کو طلاق دی جا چکی, تین طلاقیں دے چکے. چنانچہ ایک شخص اجنبی جب آ رہا ہے شہر میں, اور اس نے شہر کوفہ میں آیا, اور اس نے آنے کے بعد مولا کائنات سے ملاقات ہوئی, اور مولا کائنات سے اپنے بھوک کا اظہار کیا, تو آپ نے جو سوکھی ہوئی روٹیاں مولا کے پاس ہوا کرتی تھی, آپ نے وہی سوکھی روٹیاں جس کو گھٹنے سے توڑا کرتے تھے,
یعنی اتنی سوکھی روٹی کہ جو فاتح خندر و خیبر اپنے ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے تھے, اس کو اپنے گھٹنے سے توڑتے تھے, روایت بتاتی ہے, اتنی سخت روٹی تھی وہ. آپ نے سوکھی ہوئی روٹی, ظاہر ہے جو آدمی خود کھاتا ہے وہی مہمان کے سامنے پیش کرتا ہے,
تو آپ نے وہ روٹی مہمان کے سامنے پیش کر دی. اب اس سے تو وہ سوکھی روٹی کھائی نہیں گئی. تو چنانچہ مولا نے اس کو پتا بتایا کہ ایسے ایسے گھر کا پتا بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ وہاں تمہیں کھانا مل جائے گا. وہ اپنے ہی گھر کا پتا تھا. وہ شخص وہاں سے اٹھا مولا کے پاس سے اور وہاں آ گیا. وہاں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اور امام حسن کا دسترخوان تھا کہ جو ایک فیض عام تھا, جو بھی جائے اور مولا کے دسترخوان سے فیض یاب ہو جائے. سخاوت کا یہ حال ہے, یہ عروج ہے اہل بیت کی سخاوت کا. چنانچہ یہ شخص پہنچا مولا امام حسن کے اس پتے کو ڈھونڈتے ہوئے مولا کے پاس پہنچا دسترخوان پہ بیٹھ کے اور اس نے کھانا شروع کیا. اب وہ ایک روٹی ایک لقمہ خود کھا رہا ہے, تھوڑا سا کھانا خود کھا رہا ہے, تھوڑا سا کھانا اٹھا کے کنارے رکھے جا رہا ہے, پھر خود کھا لیتا ہے, پھر تھوڑا سا اٹھا کے کنارے رکھ دیتا ہے. امام حسن علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ گویا ادھر رکھنے کی ضرورت نہیں, تمہیں جتنا کھانا چاہیے وہ ہم تمہارے ہمراہ روانہ کر دیں گے, اس کو الگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, الگ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس آدمی کہا کہ نہیں, اصل میں میں اپنے لیے تو نہیں رکھ رہا, بات یہ ہے کہ میں ابھی راستے میں جب آیا میں شہر کوفہ میں, تو میں نے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جو سوکھی روٹی اس کے پاس تھی, اس نے مجھے بھی پیش کی, مجھ سے تو وہ نہیں کھائی گئی, تو میں نے سوچا کہ لاؤ تھوڑا سا کھانا یہاں سے اٹھا کے میں اس کے حضور بھی لے جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دسترخوان سارا انہی کا ہے, یہ تو دسترخوان جس پہ تم بیٹھے ہو یہ حقیقت مولا کائنات ہی کا دسترخوان ہے. یہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا, یہ جود و کرم ہے ان ہستیوں کا, اور انہی امام حسن کے صاحبزادے ہیں قاسم, کہ جن کے پاس جن کے سامنے جب دفتر شہادت پڑھ کے سنایا امام عالی مقام نے, شب عاشور شہادت کا دفتر جو پڑھ کے سنایا اور ایک ایک کر کے سارے شہدا کا تذکرہ کیا گیا, ایک ایک کر کے تمام شہدا کا ذکر کیا گیا, قاسم ابن الحسن وہاں موجود ہیں, مگر مولا نے قاسم کا نام نہیں ذکر کیا. نوجوان قاسم, جوانی کی وہ کیفیت, شہادت کی وہ رغبت اور استیاق, مولا پہ قربان ہونے کا جذبہ بچپن سے اس انداز سے پالا گیا کہ مولا پہ کربلا میں قربان ہونا ہے. یہ اس گھرانے کے لیے ایک اس گھرانے کا شیوا ہی یہ ہے, شہادت تو ان کی میراث ہے. لہذا قاسم ابن حسن جب شب عاشور یہ سنتے ہیں کہ مولا نے تو میرا نام ہی پڑھ کے نہیں سنایا, اور مولا نے نام نہیں پڑھا, ایک مرتبہ اٹھے اور خیمے کے کنارے جا کے بیٹھ گئے اور گریہ کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ روتے روتے یاد آیا کہ بابا نے مرنے سے پہلے یہ تعویذ مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی سخت وقت آن پڑے تو اس کو کھول لینا. سوچا اس سے بڑھ کے اور کون سا سخت وقت آئے گا. ارے میرا تو جی تھا کہ میں امام اپنے چچا پہ جان قربان کروں, مگر میرا نام تو دفتر شہادت میں بھی نہیں. یہ سوچا اور تعویذ کو کھولا, اب دیکھا کہ بابا نے لکھا ہے کہ جب کہ ادرک امکل حسین, ارے اپنے چچا حسین کی مدد کرنا, اذا رأیت عمک فریدا وحیدا غریبا, اگر اپنے چچا کو اکیلا اور تنہا پانا تو ان کی مدد کرنا. ایک مرتبہ قاسم کا دل خوش ہو گیا, یہ تعویذ کھولتے ہی دیکھتے ہی خوش ہو گئے, مولا کے حضور میں آئے, چچا کے پاس پہنچے اور اپنے بابا کا تعویذ پیش کیا. ایک مرتبہ مولا امام حسین نے بھیا کی لکھائی پڑھی. کہتے ہیں بیٹا قاسم, ارے میں نے تو کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے تو تمہارا نام یوں ہی ذکر نہیں کیا تھا, تمہارا تو نام یقیناً دفتر شہدا میں ہے, اور تمہارا ہی نہیں بلکہ علی اصغر تک کا نام دفتر شہدا میں ہے. یہ سننا تھا ہاشمی جوان ہے, ہاشمی غیرت سے گوارا نہیں ہوا, پوچھنا شروع کیا مولا سے, پوچھتے ہیں چچا سے, ہل یسلون الی القیام, ارے کیا آج کیا خیموں میں داخل ہو جائیں گے, علی اصغر کیسے شہید ہوں گے, کیا وہ خیموں میں آ جائیں گے. مولا سے پوچھا, مولا نے تسلی دے دی, نہیں میں خود علی اصغر کو اٹھا کے اور مقتل کی طرف لے کے جاؤں گا, مگر جی چاہتا ہے میں جناب قاسم سے عرض کروں, اے مولا قاسم ذرا تشریف لائے. اس موقع پر
اس عصر عاشور کے بعد جب بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے اپنے حجاب کی حفاظت میں دوڑی جا رہی ہے، اشقیا خیموں کو آگ لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اگلے دن روزے عاشور قاسم نے جانے کا قصد کیا، مولا کے حضور میں آئے، روایت میں سعید ابن طاؤس نے لکھا کہ اخذا یقبل یدیہ، اپنے چچا کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کیا، قاسم نے عجیب انداز اختیار کیا، مولا سے اذن جہاد مانگ رہے ہیں، مولا اذن جہاد نہیں دیتے، یقیناً مرنا تو سب کو ہے، مولا کو بھی معلوم ہے، مگر جس کے اوپر گزرتی ہے عزاداروں وہ جانتا ہے کہ کتنا سخت مرحلہ ہے اپنے بھائی کی نشانی کو مرنے کی اجازت دینا۔ قاسم نے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کیا، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ آخر میں قاسم نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا، مولا کے قدموں میں گرا دیا، مولا نے بھتیجے کو اٹھایا سینے سے لگایا، اور چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غص کھا کے زمین کربلا پہ گر پڑے۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، عزادارو جب کوئی غش کھا کے گرتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، تو پانی چھڑکا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، مگر ہائے شہزادی زینب کیا کرے کہ جہاں پانی ہی نہ ہو، آنسو ڈالنا شروع کیے مولا کے گال پہ، جب آنسو پڑے ایک مرتبہ آنکھ کھولی، اب جناب قاسم کو اجازت ملتی ہے، قاسم روانہ ہوتے ہیں، روایت میں ہے قاسم کے سر پہ امامہ رکھا، اور امامے کے آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ شریعت میں مرنے والے کے سلسلے میں مستحب ہے کہ امامہ بھی پہنایا جائے، امامے کے دونوں سرے کھول کے تحت الحنک کو سینے پہ ڈال دیا جائے، مولا نے قاسم کے سر پہ امامہ پہنایا، اس کے دونوں سرے کھول دیے، سینے پہ ڈال دیے، ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہتے ہو کہ بیٹا قاسم، ارے میں تجھے کفن تو نہیں پہنا سکوں گا، مگر لاؤ تجھے سجا تو لوں، اور چلتے چلتے قاسم کے گریبان کو بھی چاک کر دیا۔ اب جو بچے نے پوچھا تو کہا کہ بیٹا یہ یتیموں کی علامت ہے۔ قاسم روانہ ہوئے، روایت میں نقل کیا گیا کہ اتنے چھوٹے بچے کے لیے عربوں میں زرہ نہیں بنائی جاتی تھی، بغیر زرہ کے قاسم روانہ ہوئے، اب جہاد کیا، جہاد کے بعد جب زمین کربلا پہ آتے ہیں، مولا قاسم کے قریب پہنچے، دیکھا قاسم آخری سانسوں میں،
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگو فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تمام علماء ربانیین، تمام مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما، تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما، تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو زندانوں میں ہیں انہیں بحق بیمار کربلا جلد سے جلد رہا فرما، تو ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ المیامین یا حسین۔